السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں مقیم افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے لیے زبردستی نہ کی جائے، انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا مطالبہ۔ پاکستان افغان پناہ گزینوں سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا، حکمران جماعت کے قانون ساز کا موقف۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت امداد لے جانے والے کارواں شام کے جنوبی شہر حلب سمیت دیگر علاقوں تک امداد لے جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لیکن انہیں شامی حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور بدھ کے روز امریکہ اور اسرائیل نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ فلوریڈا کی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے کہ جس پر شبہ ہے کہ اس نے ایک مسجد کو نظر آتش کیا تھا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقیں انسپائرڈ گیمبٹ جمعرات کے روز جنوبی کیرولائنا میں ختم ہو گئیں۔ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ کی جانب سے ایک مختصر اعلان میں بتایا گیا ہے کہ 9 روزہ ان مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی وغیرہ کے شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسپائرڈ گیمبٹ نامی مشترکہ فوجی مشقیں 9 روز تک جاری رہنے کے بعد ساؤتھ کیرولائنا میں ختم ہو گئی ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک مختصر بیان کے مطابق ان مشقوں کا مقصد بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانا اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے ضمن میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا تھا۔ ان مشقوں میں پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ SSG اور ایویشن کے دستوں نے حصہ لیا۔ دفاع کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات رہے ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں ان میں زیادہ گرم جوشی نہیں دیکھی گئی۔ اس کی ایک وجہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں سے متعلق موقف کے بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات بھی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عملی طور پر لڑ رہا ہے، اور ان کے بقول اس ضمن میں پاکستانی فورسز کو مہارت بھی حاصل ہے، اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان اس شعبے میں تعاون اہمیت کا حامل ہے۔
پاکستان کے پاس ایکسپرٹیز ہے جبکہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور دونوں کا کمبینیشن اگر کہیں استعمال ہو تو یہ انتہائی مفید اور میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کے لیے بڑی مہلک چیز ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی، نئی فیلڈز کو دیکھے، آئیڈینٹیفائی کرے اور کوشش کرے کہ اگر مل سکے تو لے، نہیں ملتے تو خود ڈیولپ کرے۔ اور ٹیکنیکس اور جہاں تک مہارت کا تعلق ہے وہ امریکی افواج کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس سے قبل بھی نہ صرف مشترکہ فوجی مشقیں ہوتی رہی ہیں، بلکہ امریکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون بھی کرتا رہا ہے۔ حالیہ مشترکہ فوجی مشقیں ایسے وقت ہوئیں جب گزشتہ ہفتے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں رواں سال کے اواخر میں متوقع ہیں، تاہم اس بارے میں کسی بھی ملک کی طرف سے حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان طویل عرصے کے بعد تعلقات حالیہ برسوں میں بہتر ہونا شروع ہوئے، اور روس نے خاص طور پر دفاع کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے فروغ کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی 2014 میں اٹھا لی تھی، جس کے بعد روس کی طرف سے پاکستان کو لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کا ایک معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان روایتی طور پر امریکہ اور مغربی ممالک سے زیادہ قریب رہا ہے، اور مستقبل میں بھی اگر یہ تعاون جاری رہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حقوق انسانی کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کو روکیں جن کے سبب لاکھوں افغان پناہ گزین پاکستان سے نکلنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ایک بیان میں ادارے نے کہا ہے کہ قانونی طور پر ان کے قیام میں پاکستان کی حکومت کم از کم اگلے سال دسمبر تک کی توسیع کرتے۔ اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق۔
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے لیے زبردستی نہ کرے۔ تنظیم کی طرف سے جاری ایک بیان میں پاکستان سے کہا گیا کہ وہ افغان مہاجرین کے ملک میں قیام کی مدت میں کم از کم دسمبر 2017 تک توسیع کرے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق حال ہی میں پاکستان کی طرف سے سخت اقدامات کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین اپنے وطن واپس گئے۔ اس سے قبل بھی انسانی حقوق کی تنظیموں اور خود افغان مہاجرین کی طرف سے بھی ایسے تحفظات سامنے آئے کہ انہیں پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان سے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں رواں سال جولائی سے غیر معمولی تیزی دیکھی گئی، اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اب تک 110,000 سے زائد افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ واپسی کے عمل میں تیزی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کے ملک میں قیام کی مدت 31 دسمبر 2016 تک مقرر کر رکھی تھی، لیکن گزشتہ ہفتے ہی وزیراعظم نواز شریف نے اس مدت میں مزید توسیع کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے مارچ 2017 تک بڑھا دیا تھا۔ وزیراعظم نواز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی تھی کہ قومی سطح کی سیاست جماعتوں کی قیادت اور افغان نمائندوں سے مشاورت کر کے افغان پناہ گزینوں کے تحفظات دور کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو کسی بھی طرح سے خوفزدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے نمائندوں کا یہ موقف رہا ہے کہ انہیں اپنے ملک واپسی کے لیے مناسب مہلت دی جائے، کیونکہ بڑی تعداد میں افغان شہریوں نے پاکستان میں اپنے کاروبار شروع کر رکھے ہیں، اور مختصر وقت میں ان کے لیے اپنا کاروبار ختم کرنا اور جائیدادیں فروخت کرنا ممکن نہیں۔ بعض سیاسی جماعتوں بشمول جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر افغان مہاجرین کو زبردستی ان کے ملک واپس بھیجا گیا تو ان کے بقول 3 دہائیوں سے زائد وقت تک پاکستان کی طرف سے جو میزبانی کی گئی وہ بھلا دی جائے گی۔ ہیومن رائٹس واچ کے حالیہ بیان پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام نے اقتصادی و معاشی مشکلات کے باوجود اپنی بساط سے بڑھ کر افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔
ہم ابھی بھی چاہیں گے کہ کوئی ایسی زور زبردستی یا کوئی ایسا ماحول نہ بنے کہ جس کی وجہ سے وہ جو پچھلے 30 سال کی میزبانی ہے اور اس کے بارے میں بھی کوئی غلط تاثر آئے، اور باقی مزید جب وقت آئے گا حکومت میں گاہے بکائے ہمیشہ مشکل ترین حالات میں بے شمار مسائل ہونے کے باوجود ایکسٹینشن دی ہے، تو اس تناظر میں جب فائنینشلی بھی ہم پر بوجھ ہو، میرا خیال ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے، اب تو افغان حکومت کو افغانی بھائیوں کو ہم سے تعاون کرنا چاہیے، ہم مزید بھی جو ہو سکے گا ضرور کنسیڈر کریں گے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے مطابق واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کو ادا کی جانے والی رقم رواں سال $200 فی کس سے بڑھا کر $400 فی کس کر دی گئی تھی، اور بظاہر امدادی رقم بڑھانے سے بھی واپس جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں سرکاری اندازوں کے مطابق تقریباً 15 لاکھ افغان پناہ گزین اپنے قوائف کے اندراج کے ساتھ قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں، جبکہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان باشندے غیر قانونی طریقے سے ملک کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انڈونیشیا کی سیاحتی جزیرے بالی میں کشتی میں ہوئے دھماکے میں 2 خواتین ہلاک جبکہ لگ بھگ 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے خواتین میں سے ایک کا تعلق آسٹریا سے جبکہ دوسری کا تعلق بھی یورپی ملک سے ہی بتایا جاتا ہے۔ دھماکے کی وجہ کے بارے میں تاحال کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، تاہم پولیس کشتی کے کپتان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ کشتی میں دھماکہ اس وقت ہوا جب یہ سیاحوں کو لے کر لومبوک جزیرے کی طرف جا رہی تھی۔ کرانگاسم ضلع کی پولیس کے سربراہ بیمبونگ سودارسو کا کہنا ہے کہ اس کشتی پر عملے سمیت 40 سے زائد افراد سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسافروں کو کشتی سے نکال لیا گیا ہے اور زخمی ہونے والے افراد کو ایک مقامی ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کشتی بوڈانگ بائی کی بندرگاہ سے روانہ ہوئی اور اس نے 200 میٹر کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس میں دھماکہ ہو گیا۔ سدارسو نے کہا کہ کشتی کے ٹوٹنے والے ٹکڑے لگنے سے کئی مسافر زخمی ہوئے جبکہ ان میں سے ایک کو شدید زخم آئے۔ اس کشتی میں جرمنی، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور اسپین کے علاوہ کئی دیگر ملکوں کے شہری سوار تھے۔ فلوریڈا کی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر شبہ ہے کہ اس نے ایک مسجد کو نظر آتش کیا تھا۔ فورٹ پیئرس کے اسلامک سینٹر میں اس آتش زدگی کے سلسلے میں 32 سالہ جوزف مائیکل شرائبر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں اورلینڈو نائٹ کلب میں شوٹنگ کرنے والا عمر متین نماز ادا کرنے کے لیے آتا تھا۔ اس کیس کو نفرت پر مبنی جرم قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جرم ثابت ہونے پر شرائبر کو 30 سال قید ہو سکتی ہے۔ شمالی کوریا میں 30 اگست سے شروع ہونے والے تباہ کن سیلابوں میں قریباً 140 افراد ہلاک، 400 لاپتہ اور ہزارہا بے گھر ہو گئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 140,000 افراد انتہائی ضرورت مند ہیں، جن کے گھر بار تباہ ہو گئے ہیں، اور تقریباً 600,000 دیگر افراد پانی کی کمیابی، فصلوں کی تباہی اور صحت عامہ کے مسائل کا شکار ہیں۔ ہزارہا گھر اور اسکولوں سمیت متعدد عمارتیں جزوی یا مکمل طور پر برباد ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک 100,000 لوگوں کو خوراک پہنچائی ہے۔ ہانگ کانگ کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں چینی پولیس نے اس وقت مارا پیٹا اور حراست میں لے لیا جب وہ ماہی گیروں کے ایک چھوٹے سے گاؤں ووکان میں ہونے والے احتجاج پر پولیس کی تشدد آمیز کاروائیوں کے بارے میں خبریں بنا رہے تھے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ اور ہانگ کانگ کے ایک آزاد اخبار منگ پاؤ دونوں نے رپورٹ دی ہے کہ اخبار کے عملے کو بدھ کے روز اس وقت زدوکوب کیا گیا اور ان پر حملہ کیا گیا جب وہ احتجاج کے بارے میں گاؤں والوں سے انٹرویو کر رہے تھے۔ یہ دیہاتی اپنے ایک لیڈر لن زولیان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جنہیں پچھلے ہفتے بدعنوانی کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ لن زولیان کا قصور یہ تھا کہ وہ کمیونسٹ لیڈروں کی طرف سے ہتھیائی جانے والی زمینوں کا معاوضہ طلب کر رہے تھے۔ ایک چینی کمیونسٹ اخبار نے غیر ملکی میڈیا پر الزام لگایا ہے کہ وہ گاؤں ووکان میں منظم بے چینی پیدا کر رہا ہے اور اس کی تشہیر کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ عراق کو 18,10,00,000 انسانی امداد کی مد میں فراہم کرے گا، کیونکہ اسے یہ خدشہ ہے کہ جب عراقی فورسز شمالی شہر موصل کو شدت پسند گروپ داعش سے چھڑوانے کے لیے کاروائی کریں گی تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ موصل شہر کی طرف پیش قدمی آئندہ ماہ شروع ہو سکتی ہے۔ داعش کے زیر کنٹرول علاقوں میں یہ سب سے بڑا شہر ہے۔ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے بغداد میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جب عراق میں داعش پسپا ہو رہا ہے اور یہ شکست کے قریب ہے، اور اب آئندہ کا ضروری کام یہ ہے کہ اس کوشش کو جلد انجام تک پہنچایا جائے، اور بلا شبہ موصل عراق اور ہمارے لیے اہم علاقہ ہے۔ اس دورے کا مقصد موصل کی کارروائی کی منصوبہ بندی کے بارے میں عراقی وزیراعظم حیدر العبادی اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ بدھ کے روز امریکہ اور اسرائیل نے امریکی محکمہ خارجہ میں دستخطوں کی ایک تقریب کے دوران 10 سال کی فوجی معاونت کے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یہ معاہدہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے $3 ارب کی اپنی سالانہ معاونت کی وابستگی کو $3,30,00,000 تک بڑھا کر اور اسرائیل کے میزائل ڈیفنس سسٹم میں اضافی $500 ملین کی ایک مشروط وابستگی کے ساتھ 2019 سے 2028 تک $38 ارب کی ایک ریکارڈ معاونت فراہم کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے کہا،
دس از دی سنگل لارجسٹ پلیج آف ملٹری اسسٹنس ٹو اینی کنٹری ان یو ایس ہسٹری۔
یہ امریکی تاریخ میں کسی ملک کے لیے فوجی معاونت کا واحد سب سے بڑا وعدہ ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ ہم وفاقی بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے اخراجات میں کئی سال بعد دوبارہ واپس آنے والی لازمی کٹوتیاں کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ یہ میمورینڈم یقینی طور پر اسرائیل کے لیے ہماری فوجی معاونت کے وعدے میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی یا غیر ارادی اقدام نہیں ہے، یہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے ساتھ امریکہ کی غیر متزلزل وابستگی کی ایک یاد دہانی ہے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس کے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے قائم مقام مشیر جیکب نیگل نے کہا کہ امداد کا یہ پیکیج اسرائیل کو کسی بھی خطرے کے خلاف اپنا دفاع بذات خود اور بہتر طریقے سے کرنے کے قابل بناتا ہے. ان کے الفاظ،
اسٹرانگ اسرائیل از این آئی لینڈ آف اسٹیبلٹی ان اسٹارمی مڈل ایسٹ اینڈ این امپورٹنٹ پارٹنر ان دی فائٹ اگینسٹ دی فورسز آف ٹیرر اینڈ ایکسٹریمزم.
ایک مضبوط اسرائیل شورش کے شکار مشرق وسطی میں استحکام کی ایک کلید اور ہمارے خطے اور اس سے پار کے علاقوں میں دہشت گرد اور انتہا پسند فورسز کے خلاف لڑائی میں ایک اہم شراکت دار ہے. یہ الفاظ تھے اسرائیل کے قومی سلامتی کے قائم مقام مشیر جیکب نیگل کے. امداد کا یہ پیکیج امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مہینوں کی نازک گفت و شنید کا نتیجہ ہے اور اس میں ایسی شرائط شامل ہیں جنہوں نے کچھ امریکی قانون سازوں کو پریشان کر دیا ہے. اسرائیل اس پر متفق ہو گیا ہے کہ وہ اس امداد کو امریکی تیار کردہ ہتھیار خریدنے کے لیے استعمال کرے گا اور اضافی فنڈز کے لیے کانگریس کے ساتھ لابنگ نہیں کرے گا. صدر اوباما نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ میمورنڈم اس چیز کو اجاگر کرتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا دوست اور شراکت دار ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ اور روس کی ثالثی میں طے پانے والے سمجھوتے کے تحت شام میں 3 روز سے جاری نازک فائر بندی جو میرات کے روز مشکلات کا شکار ہو گئی، جس میں ماسکو نے واشنگٹن پر الزام لگایا ہے کہ وہ باغی ملیشیا کو روکنے میں ناکام رہا ہے، اور باغیوں کے کمانڈرز نے کہا ہے کہ اس جنگ بندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ صدر بشار الاسد اقوام متحدہ کی امداد کو میسور زدہ شہر حلب میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. ادھر اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت امداد لے جانے والے کارواں شام کے جنوبی شہر حلب سمیت دیگر علاقوں تک امداد لے جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ان علاقوں میں لوگ امداد کے شدید ضرورت مند ہیں، تاہم یہ کارواں اس وقت تک وہاں نہیں جا سکتے جب تک شام کی حکومت انہیں جانے کی اجازت نہیں دیتی. اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرڈ گل.
شام کے جنوبی شہر حلب اور دیگر علاقوں تک امداد لے جانے والے ٹرکوں کے بارے میں جمعرات کے روز جنیوا میں بات کرتے ہوئے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی مستورا کا کہنا تھا،
دی گورنمنٹ، آئی ریپیٹ، دی گورنمنٹ واز ایکسپیکٹڈ ٹو پرووائڈ فیسیلیٹیشن لیٹرز، از اے بیوروکریٹک ورڈ.
حکومت، اور میں دہراؤں گا کہ حکومت سے توقع تھی کہ وہ رسائی دینے میں سہولتی خطوط جاری کرے گی. یہ ضابطہ کاری کا ایک لفظ ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ رسائی کے لیے پرمٹ یا اجازت نامہ دینے کا ہے. 6 ستمبر کو یعنی فائر بندی منصوبے سے پہلے ہی وہ یہ اشارہ دے چکے تھے کہ وہ 5 علاقوں تک رسائی کے لیے خطوط جاری کریں گے. دوسرے معنوں میں اقوام متحدہ کے لیے رسائی کا اجازت نامہ، اقوام متحدہ کے کارواں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں لیکن ان علاقوں تک رسائی کا حتمی اجازت نامہ یعنی رسائی کا اختیار دینے کے خطوط ابھی تک وصول نہیں ہوئے. ایک دوسرے خصوصی ایلچی جین ایگلینڈ کے ہمراہ بات کرتے ہوئے سٹیفن ڈی مستورا کا کہنا تھا کہ امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والا جنگ بندی معاہدہ بظاہر کارگر ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ سکولوں اور ہسپتالوں پر حملے رک گئے ہیں اور ہلاکتوں میں خاصی کمی آئی ہے، لیکن بیوروکریسی کے باعث ہونے والی تاخیر کے سبب انسانی ہمدردی کے تحت ہونے والی کاوش وقت گزرنے کا شکار ہو رہی ہے. سٹیفن ڈی مستورا کا کہنا تھا کہ 6ویں سال میں داخل ہونے والے شام کے تنازع میں یہ جنگ بندی سمجھوتا کھیل میں تبدیلی کا امکان رکھتا ہے. خصوصی ایلچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امداد لے جانے والے ٹرکوں کو اپنی منزل تک بغیر جانچ پڑتال کے جانے کی اجازت ہونا چاہیے. اس سے سرکاری افواج اور باغیوں کی جانب سے کی جانے والی اس تنقید کو دور رکھنے میں مدد ملے گی جس میں چند اشیاء کو عام شہریوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک دوسرے پر الزام عائد کیا جاتا تھا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اپنی انتخابی مہم جمعرات کو دوبارہ شروع کر رہی ہیں. گزشتہ دنوں انہیں نمونیا کی شکایت پیدا ہوئی تھی اور وہ کچھ دن علیل رہیں. تفصیلات رچرڈ گرین کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
ہلری کلنٹن کی بیماری کے بارے میں اس وقت لوگوں کو پتا چلا جب وہ اتوار کے روز نیو یارک میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے 15 سال مکمل ہونے پر منعقدہ ایک تقریب کو چھوڑ کر ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئیں. بدھ کے روز مس کلنٹن کی انتخابی مہم کے منتظمین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہلری اینٹی بایوٹکس دواؤں کے استعمال اور آرام کرنے سے بہتر ہو رہی ہیں۔ ہلری کلنٹن کی بیماری کے بعد ان کی صحت سے متعلق مختلف سوالات اٹھائے جاتے رہے اور یوں ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک موقع ملا اور وہ یہ سوال اٹھاتے رہے کہ آیا ہلری کلنٹن اتنی صحت مند ہے کہ وہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ سنبھال سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ، لوگوں مجھے نہیں معلوم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہلری کلنٹن اس قابل ہیں کہ وہ یہاں ایک گھنٹے تک کھڑی رہیں اور یہ سب کچھ کریں؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے خیال میں وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ تاہم اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت سے متعلق بھی سوالات اٹھنے لگے اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی صحت سے متعلق تفصیلات جاری کریں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں، جس کی میزبانی ڈاکٹر اوز کر رہے تھے، بتایا کہ وہ گزشتہ ہفتے اپنی طبی معائنے کی ایک صفحے پر مشتمل تفصیلات جاری کر چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان کا وزن 121 کلو گرام ہے، جو معیار سے کچھ زیادہ ہے۔ ٹرمپ انتخابی مہم کے منتظمین نے بتایا ہے کہ ان کی صحت سے متعلق مزید تفصیلات جمعرات کو ڈاکٹر اوز کے ٹی وی شو میں جاری کی جائیں گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی مسلمانوں کے بارے میں عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کا جھکاؤ فطری طور پر ریپبلکن پارٹی کی جانب ہے، تاہم ڈیموکریٹک پارٹی کی سمت ان کا رجحان بڑھتا رہا ہے اور ان کے متعلق یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان کی ایک ریکارڈ تعداد نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گی۔ وائس آف امریکہ کے مسعود فریوار نے اپنی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا ہے کہ ووٹروں کے اس گروپ نے اپنی سیاسی وفاداریاں دوسری جانب کیوں منتقل کی ہیں۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
واشنگٹن ڈی سی کے مضافات میں واقع یہ مسجد ڈیموکریٹک پارٹی کے مضبوط گڑھ سے کہیں دور واقع ہے۔ دارالحکومت کے قریب ریاست ورجینیا کے شہر فالس چرچ کی مسجد دارالحجرہ میں آنے والے بہت سے لوگوں نے، جو عقیدے اور خاندانی روایات کے حامی ہیں، ماضی میں ریپبلکن پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا تھا۔ اب ان میں سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو صرف اس لیے ووٹ دیں گے تاکہ ان کے ریپبلکن حریف کو وائٹ ہاؤس میں جانے سے روکا جا سکے۔ ایک مسلم امریکی ووٹر عظمی رحمان کہتے ہیں،
We're all, you know, pretty much kind of are thinking along the same path, right? In terms of
ہم سب تقریباً اسی انداز میں سوچ رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ایک اور مسلمان خاتون ووٹر سیرا سیورونی نے اس سلسلے میں اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو وائٹ ہاؤس نہ لائیں جو اسلام کے خوف میں مبتلا ہو۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے ووٹ دینے کے لیے اپنا اندراج نہیں کرایا، لازمی طور پر اپنا نام درج کرانا چاہیے تاکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دے سکیں۔ یہ الفاظ تھے ایک مسلمان خاتون کے۔ جمعے کے روز دارالحجرہ کے لیے کام کرنے والی ایک خاتون فائزہ دین نے خواتین ووٹروں کو ووٹروں کی فہرست میں اپنے نام کا اندراج کرانے پر راغب کرنے کے لیے نوجوان رضاکاروں کے ایک گروپ کی قیادت کی۔ ان کی یہ کوشش عوامی سطح پر 10 لاکھ مسلمان ووٹروں کے ناموں کا اندراج کرانے کی ملک گیر پیمانے کی مہم کا ایک حصہ ہے۔ فائزہ دین کی دلیل بہت سادہ سی ہے۔ وہ کہتی ہیں، یہ ایک اہم سال ہے، آپ کے سامنے ہلری کلنٹن ہے اور یہ جذباتی شخص ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو ٹرمپ جیت سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے فائزہ دین کے۔ گیانا میں پیدا ہونے والی فائزہ دین کی طرح زیادہ تر امریکی مسلمان تارکین وطن ہیں۔ رایاما کے جائزے یہ دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں کی 35 لاکھ آبادی میں سے زیادہ تر کا جھکاؤ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہے اور اس بارے میں ان کے خیالات و نظریات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سن 2000 کے انتخابات میں امریکی مسلمانوں کی ایک غالب اکثریت نے وائٹ ہاؤس میں داخلے کے لیے جارج ڈبلیو بش کی حمایت کی تھی، لیکن پچھلے 3 انتخابات میں مسلمانوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دیے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر جان اسپیزٹو کہتے ہیں کہ سن 2000 کا انتخاب ایک استثنائی معاملہ تھا۔
ہسٹوریکلی دی ڈیموکریٹک پارٹی واز سین مچ مور ایز اے پارٹی آف پیپل۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے ڈیموکریٹک پارٹی کو ریپبلکن پارٹی کے مقابلے میں ایک ایسی عوامی جماعت سمجھا جاتا تھا جس میں عام لوگوں کی زیادہ نمائندگی ہے، اور اب بھی بہت سے لوگ اسے انتظامیہ کی مراعات یافتہ طبقے کی ایک جماعت سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جان اسپوزیٹو کے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ جنگ میں شدت صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی شعلہ بیانی سے پیدا ہوئی جسے مسلم مخالف سمجھا گیا۔ ایسے میں جبکہ امریکی مسلمانوں کے ووٹوں کی تعداد بدستور بہت کم ہے، سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ فلوریڈا، اوہایو، ورجینیا، مشیگن اور پنسلوینیا میں مسلمانوں کی بڑی آبادیاں صدارتی انتخابات میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایک بار پھر مسجد دار الحجرا کے لیے کام کرنے والی خاتون فائزہ دین کی آواز۔
It could be the Muslims in that swing state would make the difference. That 1% again is going to be crucial.
انتخابی نتائج کے حوالے سے ان ریاستوں میں جہاں ووٹوں کی صورتحال واضح نہیں ہے، مسلمان ووٹر تبدیلی لا سکتے ہیں، اور جب کانڈے کا مقابلہ ہو رہا ہو تو خاص طور پر ان غیر واضح ریاستوں میں یہ 1% ووٹ بھی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے فائزہ دین کے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کی کمیونٹی سماجی اور اقتصادی لحاظ سے زیادہ متنوع ہوگی، ان کی سیاسی وابستگیاں بھی مزید متنوع ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر جان اسپیزٹو کہتے ہیں کہ یہ چیز ڈیموکریسی اور کمیونٹی دونوں کے لیے اچھی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایشیا میں اور افریقہ میں ہیپاٹائٹس بی زیادہ ہے، تو اگر کوئی شخص ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن پازیٹو ہے اس کی، تو مرد اور میل جو ہیں وہ 40 سال کے بعد ان کی جو ہے وہ سرویلنس کی جائے، یعنی کہ ان کی نگرانی کی جائے، اور عورتیں جو ہیں ان کی 50 سال کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہے، جو وائرس جو ہے وہ سیل کے اندر اس طرح انٹیگریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ لیور میں کینسر بن جاتا ہے، اور ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کہتے ہیں، یا کینسر لیور کا، یعنی جس کو سرطان کہتے ہیں، سرطان۔ تو وہ دنیا کا 5th کلر ہے، یعنی نمبر 5 کلر ان دا انٹائر ورلڈ از ہیپیٹو سیلولر کارسینوما۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ہے کسی کو یا نہیں ہے، تو جتنی جلدی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ علاج اس کا یہی ہے کہ اس کی سرجری کی جائے، اس کا سرطان نکالا جائے اور اس کو لیور ٹرانسپلانٹ دے دیا جائے۔ تو اس کے لیے ہر 6 مہینے الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے، اور وہ 40 سال کی عمر میں ہونی چاہیے مردوں کی، اور 50 سال کی عمر میں ہونی چاہیے عورتوں کی۔
تو اس سے بچاؤ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر عام لوگ جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ چاہیں کہ انہیں جگر کی کوئی بیماری نہ ہو، تو وہ کیا کریں؟
تو بہترین طریقہ بچائے کا یہ ہے کہ جتنی بھی دوائیں کم کھانی ہوں وہ کھائیں۔ اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے اور آپ کا ڈاکٹر 3 دوائیں لکھتا ہے، تو یہ کہیں کہ بھائی ایک دوائی سے کام بن سکے گا کہ نہیں، یا 2 سے بن سکے گا؟ نہیں، کیونکہ جتنی بھی دوائیں باہر سے کھا رہے ہیں وہ بھی لیور کو ڈیمیج کر۔ دوسرا جو ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کا ٹیسٹ کیا جائے۔ اگر آپ نیگیٹو ہیں تو فوراً اس کی ویکسینیشن کر لیں، جس طرح اسمال پاکس کی اور پولیو کی آج کل کوئی بیماری نہیں ہے، ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ تو اب ہیپاٹائٹس بی کی ایک ویکسین دستیاب ہے، جو کہ 3 عمر میں لی جاتی ہے، پہلی بار، پھر 30 کے بعد، اور پھر 6 کے بعد۔ اور ایک دفعہ لے لی تو تمام عمر کے لیے ہیپاٹائٹس بی سے آپ فارغ ہو گئے۔ ہیپاٹائٹس اے کی بھی ویکسین اویلیبل ہے، لیکن چونکہ ہیپاٹائٹس ای عام طور پہ ایک معمولی سی بیماری ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں کو ہم دیتے ہیں جو کہ مسئلہ یہ امریکہ میں ہیں اور وہ جا رہے ہیں کسی افریقہ یا ایشیا, تو ان کو ہم دے دیں گے, لیکن عام طور پہ ریکمینڈ نہیں کی جاتی. لیکن ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین اب تک دستیاب نہیں ہے, اس لیے ہیپیٹائٹس سی کا علاج جو ہے وہ آج کل تو بہت بہترین علاج ہے, دوائیں بہت بہتر اویلیبل ہیں. وہ ایک گولی دن میں کھائیں اور وہ 3 مہینے کی گولیاں ہیں اور اس سے ہیپیٹائٹس سی بالکل ختم ہو جاتی ہے 95-97%, اور بعض حالات میں 99%.
وہ صورت میں جب جلد تشخیص ہو جائے اس کی.
جی جلد اس کی تشخیص کرنی بہت ضروری.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے خاتون خالدہ بی بی کے باپ, شوہر اور بھائی کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے غیرت کے نام پر خالدہ بی بی کو اذیتیں دیں اور اسے اور اس کے مبینہ بوائے فرینڈ کو پھانسی پر لٹکا کر ہلاک کر دیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے میاں چنو میں ایک عورت اور ایک مرد کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا اور مقتولین کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی ناشوں کو گھر کے صحن کے اندر لٹکایا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان میں خاتون کا شوہر, بھائی اور والد شامل ہیں. بتایا جاتا ہے کہ خالدہ بی بی اور محمد مختار کے درمیان کچھ عرصے سے تعلق قائم ہو گیا تھا اور محمد مختار اس کو اکثر ملنے کے لیے آتا تھا, اور بدھ کو جب وہ اسے ملنے کے لیے خالدہ بی بی کے گھر داخل ہوا تو اس کے شوہر, والد اور بھائی نے مشتعل ہو کر دونوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تینوں ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس کے مطابق انہوں نے اقرار جرم بھی کر لیا ہے. پولیس اسے غیرت کے نام پر قتل کا واقعہ قرار دے رہی ہے. پاکستان میں ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اپنی پسند کی شادی کرنے یا رسم و رواج کے خلاف طرز عمل اختیار کرنے پر قتل کر دی جاتی ہیں. حکومت ایسے واقعات میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے نہ صرف مؤثر قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ پولیس اور انتظامیہ کو بھی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت دے رکھی ہے. صوبے پنجاب کی کمیشن برائے حقوق نصفاں کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے صرف قوانین کا نفاذ ہی کافی نہیں, بلکہ ان کے بقول اس کے لیے ایک مثبت سماجی تبدیلی بھی ضروری ہے.
کبھی بھی قوانین جو ہیں وہ خود سے پورے نہیں ہوتے, کافی نہیں ہوتے. جو سماجی تبدیلی آنی ہوتی ہے وہ اس کا ایک ساتھ ساتھ پیرلل چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے آگاہی, اس کے لیے خاص طور پہ جو آگاہی کی جو مہمیں ہوتی ہیں وہ چلانی, اور اس کو معاشرے کو اس کو کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے. تو جب تک یہ ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی کہ قوانین ان کا اطلاق اور ساتھ ساتھ معاشرے کی تبدیلی نہیں آئے گی, تب تک یہ چیزیں نہیں ختم ہوں گی.
فوزیہ وقار نے کہا کہ اب یہ واقعات اس لیے منظر عام پر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ خود بھی ان کی رپورٹ پولیس کو دیتے ہیں. حالیہ کچھ عرصے سے ایسے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں جن میں زیادہ تر خواتین نشانہ بن رہی ہیں, تاہم بعض اوقات مرد بھی غیرت کے نام پر مارے جاتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں ملتان کے نزدیک کراچی سے آنے والی ایک عوامی ایکسپریس اور ایک مال بردار ٹرین کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 120 سے زیادہ زخمی ہو گئے. لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے.
پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق جمعرات کی صبح جنوبی پنجاب کے شہر ملتان سے کوئی 25 کلومیٹر دور شیر شاہ کے علاقے کے بچ ریلوے اسٹیشن پر یہ حادثہ پیش آیا جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 120 سے زیادہ زخمی ہوئے. ملتان کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر نے اس حادثے سے متعلق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
جو مال گاڑی تھی تقریباً 2:45 پہ اس کے نیچے کوئی بندہ آ گیا لوکل, اور اس نے پھر بریک لگائی تاکہ اس کو اس کی باڈی کو ریٹریو کرنے کے لیے, اور اس کے 10-15 منٹ بعد جو پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی اس نے ہٹ کیا.
ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے مطابق مال بردار گاڑی کو پیچھے سے آ کر جس گاڑی نے ٹکر ماری وہ پشاور سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریس تھی. اس حادثے کے نتیجے میں عوام ایکسپریس کی 4 بوگیاں الٹ گئیں جبکہ گاڑی کا انجن اور پاور وین تباہ ہو گئیں. یہ حادثہ چونکہ رات کے وقت پیش آیا تھا لہذا زیادہ تر امدادی کام علی صبح شروع ہو سکا، تاہم ریسکیو آپریشن کے انچارج کا میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہنا تھا کہ امدادی کام احسن طریقے سے ختم کر لیا گیا ہے۔
25 کے قریب ہماری ایمبولینسز نے اس آپریشن میں حصہ لیا، 200 جوانوں نے حصہ لیا، 8 فائر کی گاڑیاں تھیں، 4 ریسکیو ویکلز تھیں، اور الحمدللہ ہمیں کسی طرح کی ریسکیو آپریشن میں ریسورسز کی کمی نہیں رہی۔
ریسکیو آپریشن کے انچارج نے بتایا کہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو علاقے کے مختلف اسپتالوں میں پہنچایا گیا ہے۔ زخمیوں کی زیادہ تعداد ملتان کے نشتر اسپتال میں زیر علاج ہے۔ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بیان کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے اس حادثے کی انکوائری کا حکم جاری کرتے ہوئے 72 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرین میں سفر کرنے والے تمام مسافر بیمہ شدہ ہوتے ہیں، لہذا مرنے والوں کے لواحقین کو فی کس 8.8 لاکھ روپے ادا ہوں گے۔ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا اس بارے میں تاحال حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں ہے اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تاہم ریلوے کے ایک عہدیدار نے ایک سوال کے جواب میں اس واقعے میں دہشت گردی کے امکان کو رد کیا۔
نہیں نہیں، شہر پسندی کا تو کوئی چانس نہیں ہے، اور ٹرینیں رک جاتی ہوتی ہیں، ٹرینوں کا پرابلم ہو جاتا ہوتا ہے سیکشن میں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جب اس کا جو پروٹیکشن ہے وہ صرف سگنلز ہوتے ہیں، کہ اگر ٹرین بلاک سیکشن میں یا دو اسٹیشنوں کے درمیان میں رکی ہوئی ہے تو سگنل جو اسٹیشن کے ہیں وہ ریڈ ہوں گے اور وہ گرین نہیں ہو سکتے، سسٹم یہ ہے کہ وہ گرین نہیں ہوں گے۔ اب ڈرائیور نے ریڈ سگنل کیوں کراس کیا، کیسے کراس کیا؟
اس برس ہونے والا ریلوے کا یہ پہلا ایسا واقعہ ہے۔ گزشتہ برس نومبر میں بلوچستان میں ایک ریل گاڑی کے بریک فیل ہو جانے سے یہ ریل گاڑی پہاڑ کے ایک طرف لڑھک گئی تھی، جس سے 19 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ برس ہی جولائی کے مہینے میں پنجاب میں ایک خصوصی فوجی ٹرین نہر کا پل ٹوٹنے کی وجہ سے نہر میں گر گئی تھی، جس سے کم از کم 17 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دریاسنا ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی عوام ایکسپریس کے مسافروں کو براستہ خانے وال کراچی روانہ کر دیا گیا تھا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
افغانستان میں وسیع تر بدعنوانی کے باعث ملک کی تعمیر نو کی امریکی کوششوں کو کافی نقصان پہنچا ہے، یہ بات بدھ کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ افغانستان میں تعمیرات سے متعلق امریکی حکومت کے خصوصی انسپیکٹر جنرل جان سپوکو نے کہا ہے کہ رشوت کے آغاز سے افغان حکومت کے خلاف شکایتیں پیدا ہوئیں، جبکہ سیکیورٹی، سیاسی استحکام اور ترقی کی راہ میں بدعنوانی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور امریکی مشن پر زور دیا گیا ہے کہ وہ انسداد بدعنوانی کو اپنی اولین ترجیح قرار دے۔ رپورٹ میں افغانستان کے اداروں میں انسداد بدعنوانی کی حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے متعدد سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ حالانکہ افغان معیشت کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالر فراہم کیے ہیں، لیکن مسئلے کی جڑ تک پہنچتے پہنچتے بدعنوان نیٹ ورکس کی سرپرستی میں ادا ہونے والے کردار اور رشوت ستانی کے باعث اصل امریکی اہداف کو لاحق خطرات تسلیم کرنے میں تاخیر کے نتیجے میں بدعنوانی پھیل چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چند امریکی پالیسیاں اور روایات بھی مسئلے بڑھانے کا موجب بنی ہیں۔ رپورٹ جس کا عنوان تنازع اور بدعنوانی ہے، افغانستان میں امریکی تجربے پر مبنی سبق میں سفیر رائن کراکر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہماری کوششوں کی ناکامی کا اصل سبب سرکشی نہیں تھا، اس کے باعث بدعنوانی کے مخصوص مسئلے کا بوجھ تھا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد کراکر نے کابل میں امریکی سفارتخانہ دوبارہ کھولا، اور پھر 2011 سے 2012 تک پھر سے افغانستان میں سفیر کے فرائض انجام دیے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے میانمار کی فی الواقع رہنما آنگ سان سوچی کی وائٹ ہاؤس میں آمد پر ان کا خیر مقدم کیا۔ وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ سنڈی سین نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ میانمار میں جمہوری اصلاحات اور انسانی حقوق کے مسائل کے حل کے لیے ابھی بہت کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کا یہ پہلا موقع نہیں تھا، لیکن یہ ملاقات پہلے کی نسبت بہت مختلف حالات میں ہوئی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے صدر اوباما کا کہنا تھا،
If you had predicted 5 years ago that
اگر آپ پانچ سال پہلے پیش گوئی کرتے کہ آنگ سان سوچی آج اپنے ملک کی باضابطہ طور پر منتخب نمائندے کی حیثیت میں یہاں بیٹھیں گی تو بہت سے لوگ اس بارے میں شکوک اور بے یقینی کی کیفیت میں ہوتے، لیکن یہ ایک ایسے دور کی ایک ایسی اچھی خبر ہے جس میں ہم اکثر اوقات ملکوں کو مخالف سمت میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں آنگ سان سوچی کے ساتھ ملاقات کے بعد صدر اوباما کے پاس سنانے کے لیے ایک بڑی خبر موجود تھی، اور وہ خبر یہ تھی۔ The United States is now prepared to lift sanctions that we have imposed. اس وقت امریکہ ان پابندیوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہے جو کافی عرصہ پہلے برما پر عائد کی گئی تھیں۔ یہ اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے ایک صحیح اقدام ہے کہ برما کے عوام نئے انداز میں اپنے معاملات چلانے کے فوائد حاصل ہوتے دیکھیں۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے جمہوریت کی حوصلہ افزائی کے لیے برما کی فوج پر پابندیاں لگانے پر صدر باراک اوباما اور کانگریس کا شکریہ ادا کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب پابندیاں اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آنگ سان سوچی کی تقریر سے ایک اقتباس: لیکن اتحاد و یگانگت کو خوشحالی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب عوام کو محدود وسائل پر لڑنا پڑتا ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ساتھ کھڑے ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے یہ کہتے ہوئے امریکیوں پر میانمار کی سیاحت اور وہاں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا کہ وہ ایک بڑا ثقافتی ورثہ رکھنے والا خوبصورت ملک ہے، لیکن انسانی حقوق کے کچھ رہنماؤں نے تمام پابندیاں اٹھانے سے خبردار کرتے ہوئے میانمار میں انسانی حقوق کے ملے جلے ریکارڈ اور اس ملک کی نسلی اقلیت روہنگیا کے المیے سے بے اعتنائی برتنے کی جانب اشارہ کیا، جسے دنیا بھر میں سب سے زیادہ مظالم اور مصائب سہنے والا اقلیتی گروپ سمجھا جاتا ہے۔ آنگ سان سوچی نے نسلی تنازعات کے حل کے سلسلے میں کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہر وہ شخص جو اس ملک کا شہری ہو اسے تمام شہری حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کی جمعرات کے روز جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ادارے کے زیر انتظام آنے والے 37 لاکھ بچوں کو کسی اسکول یا بنیادی تعلیم تک بھی رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر انجم ہیرلڈ گل۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب دنیا بھر میں کسی بھی ملک کے لوگوں کو مسلح تنازعات یا سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے تو بچوں کو نہ صرف اپنے گھر بلکہ تعلیم سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ جنیوا میں اس رپورٹ کے اجرا کے موقع پر بات کرتے ہوئے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے کمشنر فلپو گرانڈی کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو صورتحال بدتر ہوتی جاتی ہے۔ فلپو کا کہنا تھا،
50% of refugee children do not have access to primary education. 22%
50% پناہ گزی بچوں کو پرائمری سطح کی تعلیم تک رسائی حاصل نہیں ہے، صرف 22% کو سیکنڈری، جبکہ صرف 1% کو یونیورسٹی سطح کی تعلیم تک رسائی حاصل ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ بنیادی شعبہ ہے جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے پناہ گزی ہونا کتنی بڑی سزا ہے۔ فلپو گرانڈی کہتے ہیں کہ یقیناً خوراک، پانی اور سر چھپانے کے لیے ایک چھت پناہ گزینوں کے لیے بڑی ترجیحات ہوتی ہیں، تاہم جب تعلیم کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر نا امیدی اور مایوسی غلبہ حاصل کرتی ہیں۔ فلپو کا کہنا ہے کہ اسکول جانا، سیکھنا، علم اور ہنر حاصل کرنا کسی نوجوان کی نشو نما میں بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ رپورٹ ایسے ٹھوس ثبوت فراہم کرتی ہے کہ معیاری تعلیم کے حصول سے نہ صرف تحفظ حاصل ہوتا ہے بلکہ کم سنی کی شادی، بچوں کی جبری مشقت، استحصالی اور خطرناک کام اور کم سنی میں ہی حاملہ ہونے کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 2014 کے دوران اسکول جانے والے بچوں کی آبادی میں 30% اضافہ ہوا، جس کے لیے مزید 20,000 اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے شامی پناہ گزینوں کے لیے 4.45 ارب ڈالر امداد کی درخواست کی ہے، اس میں سے 662 ملین ڈالر بچوں کی تعلیم پر خرچ ہوں گے۔ اس رقم میں سے اب تک اقوام متحدہ کو 39% وصول ہوئی ہے۔ 2015 میں اسی پروگرام کے لیے تعلیم کی مد میں آنے والی زیادہ تر رقم اختتامی 2 ماہ کے دوران وصول ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے میزبان ممالک کے لیے اسکول کی تعلیم فراہم کرنے کے طویل المیاد منصوبوں کی تشکیل میں دقت پیش آتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فلپائن کے ڈیتھ اسکواڈ کے ایک سابق رکن نے جمعرات کے روز مینیلا میں سینٹ کی کمیٹی کو بتایا کہ صدر روڈریگو ڈوٹرٹے نے شہر کے میئر کی حیثیت سے 1,000 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا. سینٹ کمیٹی کے سامنے سماعت کے دوران ایڈگر ماٹو باٹو نے اعتراف کیا کہ وہ ڈیواؤ شہر کے ان متعدد پولیس والوں میں شامل تھا جو لوگوں کو ہلاک کرتے تھے. اس کا کہنا تھا,
تینولک نہ لنگ,
تینولک سے تبگ
او تاپوس کنائے نن بوایا.
وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک شخص کو پانی میں دھکیل دیا جسے مگرمچھ کھا گیا. ماٹو باٹو نے کہا کہ اس نے 50 سے زیادہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا. ماٹو باٹو نے سن 2009 میں حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور وہ عینی شاہدوں میں شامل تھا. ڈوٹرٹے پر طویل عرصے سے الزام ہے کہ وہ ڈیواؤ شہر کے ڈیتھ اسکواڈ کی پشت پناہی کرتے رہے تھے اور وہ جون میں صدر بننے سے پہلے 2 عشرے تک اس گروپ کے سربراہ تھے. انہوں نے منشیات کا دھندا کرنے والوں کا پیچھا کر کے تقریباً 3,000 افراد کو ہلاک کیا. صارفین کی طلب جو زیادہ تر امریکی معیشت کو رواں رکھتی ہے اگست میں کافی سست رہی, جس کے باعث توقع ہے کہ سینٹرل بینک کا آئندہ ہفتے شرع سود میں اضافہ نہیں کرے گا. پرچون کی فروخت پچھلے مہینے کافی کم رہی. یہ بات جمعرات کے روز شائع ہونے والی محکمہ تجارت کی رپورٹ میں بتائی گئی ہے. امریکہ اور روس کی ثالثی میں طے پانے والے سمجھوتے کے تحت شام میں 3 روز سے جاری نازک فائر بندی جمعرات کے روز مشکلات کا شکار ہو گئی, جس میں ماسکو نے واشنگٹن پر الزام لگایا کہ وہ باغی ملیشیا کو روکنے میں ناکام رہا ہے, اور باغیوں کے کمانڈرز نے کہا کہ اس جنگ بندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جبکہ صدر بشار الاسد اقوام متحدہ کی امداد کو میسور زدہ شہر حلب میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. جمعرات کے روز ایک بیان میں روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ جس میں امریکی سفارتکار اس زبانی پردے پیچھے ہیں جو اپنی حمایت والے باغیوں کو روکنے کے لیے ہچکچاہٹ کا اظہار کرتا ہے. اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے جمعرات کے روز بتایا کہ امدادی سامان لے جانے والے قافلے شام کے شمالی شہر حلب میں جانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, جہاں موجود لوگوں کو اس کی شدید ضرورت ہے, لیکن وہ شامی حکومت کی اجازت کے منتظر ہیں. جنیوا میں خصوصی نمائندے جان ایگلینڈ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ جمعے تک امداد کی فراہمی شروع ہو جائے گی. انسانی ہمدردی کی نشیا کی فراہمی اس فائر بندی معاہدے کا حصہ ہے جو امریکہ اور روس کی ثالثی میں طے پایا تھا اور جس پر پیر کے روز سے عمل شروع ہو گیا. ایگلینڈ نے کہا کہ لڑائی زیادہ تر بند ہے, ہلاکتوں میں بڑے پیمانے پر کمی ہوئی ہے, اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے رکے ہوئے ہیں. امریکہ اور اسرائیل نے بدھ کے روز 10 برس کے فوجی امداد کے ایک تاریخی سمجھوتے پر دستخط کیے. ایسے میں جب دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امریکی قانون سازوں نے اس بات پر زور دیا کہ کانگریس یروشلم کو دی جانے والی اصل امدادی رقم کا تعین کرے گی. مفاہمت کی یادداشت میں سن 2019 سے سن 2028 تک اسرائیل کو ریکارڈ 38 ارب ڈالر کی رقوم فراہم کی جائیں گی, یعنی سالانہ 3 ارب ڈالر سے بڑھا کر 3.3 ارب ڈالر کی امداد دی جائے گی, جبکہ اسرائیلی دفاعی میزائل نظام 50 کے لیے سالانہ کئی کروڑ ڈالر اضافی مہیا کیے جائیں گے. باضابطہ دستخط کی تقریب محکمہ خارجہ میں منعقد ہوئی, جس میں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فولادی نوعیت کے تعلقات کی نشاندہی کی. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, اور آج کے پروگرام میں ذکر نوجوان باورچیوں کا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین کی اکثریت باورچی, خان سامہ یا میرے مطبخ جیسے ٹائٹل کے ساتھ اپنی پیشہ وارانہ شناخت پسند نہ کریں, لیکن امریکہ میں یہ پیشہ آمدن کے اعتبار سے اچھے پیشوں میں شمار ہوتا ہے, اور مختلف ممالک کے کھانوں کی باقاعدہ تربیت اور کورسز کے بعد نوجوان ریستورانوں کا کچن سنبھالے ہوئے ہیں, اور انہی نوجوانوں میں سے کئی ایک ممتاز اور بہترین شیفس کی تربیت کے بعد ورلڈ کلاس کمپٹیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے ٹینا ٹرین نے نیو یارک میں کئی ریستورانوں میں مصروف عمل نوجوانوں سے گفتگو کی ہے. انہی میں سے کچھ کوکنگ کے عالمی مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے. ڈینیل بولٹ کو نیو یارک شہر کے بہترین شیفس میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے. وہ کئی بڑے ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج وہ کھانا پکانے کا کام کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ 18 سالہ میمی چین جو ابھرتے ہوئے بہترین شیفس میں شمار ہو رہی ہیں، اور انہیں بوکیوز دیور کوکنگ کمپٹیشن میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ فلپ ٹیزیئر نے سال 2015 میں ان مقابلوں میں شرکت کی تھی اور چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا تھا۔ وہ ان مقابلوں کی تفصیل بتا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بوکیوز دیور کوکنگ کا ایک عالمی مقابلہ ہے، اور 60 ممالک سے آئے لوگ 24 پوزیشنوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھانے تیار کرتے ہیں۔ یہ مقابلے ہر 2 سال بعد فرانس کے شہر لیون میں ہوتے ہیں۔ چین بھی ان نوجوان شیفس میں سے ایک ہے جو ٹیم یو ایس اے کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں۔ وہ اسے زندگی میں ایک زبردست موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہیں یہ موقع معروف شیفس ڈینیل بولن، تھامس کیلر اور جیروم بوکیوز کی وجہ سے مل رہا ہے، جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to experiment other people.
ڈینیل کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی گرانٹ نوجوان شیفس کو دیتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے فراغت حاصل کریں اور دیگر جگہوں پر تجربات کر سکیں، اور جب واپس آئیں تو ان میں نیا جوش و خروش ہو۔ نیو یارک کے معروف شیفس نے مل کر انسٹیٹیوٹ آف کلینری ایجوکیشن بھی قائم کیا ہے۔ برینڈن سکاٹ 20 سال کے ہیں، اور ان کے مستقبل کے حوالے سے اپنے منصوبے ہیں۔
I want to be a chef. I want to compete in the Bocuse. I want to open my own restaurant. I want to do all these things, but no matter what,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیف بننا اور بوکیوز مقابلوں میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا ریسٹوران کھولنا چاہتا ہوں اور میں یہ سب کام کرنا چاہتا ہوں۔ وقت لگے گا، لیکن میں یہ سب کچھ کروں گا۔ امریکہ میں نیشنل ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کمرشل ریسٹورینٹس میں سالانہ اوسط آمدن کا اندازہ اس سال کے لیے 720 ارب ڈالر کا لگایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا شیئر ہے انڈسٹری کے اندر، اور نوجوان شیفس بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بہترین شیفس کی شاگردی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ میں بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ میں ریسٹورینٹ انڈسٹری میں تنخواہیں سالانہ 42,000 ڈالر سے لے کر 66,000 ڈالر تک ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ اور چین اس عہد کے ایک واضح چیلنج سے مقابلے کے لیے اپنے تعاون میں اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ چیلنج ہے آب و ہوا کی تبدیلی کا۔ سائنسدان ہمیں خبردار کر چکے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات تباہ کن اور ناقابل واپسی ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ زیادہ تر کسی انسانی عمل سے جنم لیتا ہے، خاص طور پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے جو معدنی ایندھن جلانے سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہائیڈروجن فلورو کاربنز کے نامیاتی مرکبات کے استعمال کی ضمنی پیداوار ہیں۔ یہ نامیاتی مرکبات چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے سلسلے میں استعمال کی جاتے ہیں، مثلاً ریفریجریٹر وغیرہ۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری نے درجہ حرارت میں اضافے کو اس سوچ کے پیش نظر صنعتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کم کرنے کا عہد کیا ہے، تاکہ اس سے دنیا گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں لازمی کمی کر سکے۔ اس لیے پچھلے سال 12 دسمبر کو 195 ملکوں نے پیرس معاہدے کی منظوری دی، جو عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کا ایک عالمی طریقہ کار طے کرتا ہے۔ اس دستاویز کو قابل عمل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 55 ملک اس معاہدے میں باقاعدہ طور پر شامل ہوں، جو گرین ہاؤس گیسوں کے کم از کم 55% اخراج کے ذمہ دار ہیں۔ دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتیں امریکہ اور چین سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیس خارج کرنے والی معیشتیں ہیں، اور عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے کل اخراج میں ان دونوں کا حصہ تقریباً 38% ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر براک اوباما اور چینی صدر زی جن پنگ 3 ستمبر کو چین کے شہر ہنگژو میں پیرس معاہدے میں باقاعدہ طور پر شامل ہو گئے۔ انہوں نے اس بارے میں اتفاق کیا کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے سے مقابلے کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور حکمت عملی میں تعاون جاری رکھیں گے، اور ہائیڈرو فلورو کاربن کے مرکبات کی کھپت، اور پیداوار کو مرحلہ وار کم کرنے کے ساتھ ساتھ معدنی ایندھن کے استعمال کو بتدریج ختم کرنے اور ایسی معیشتوں کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں گے جو کم مقدار میں کاربن استعمال کریں گی اور آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا کہ اب جبکہ دونوں ملک اس جانب اہم پیش رفت کر رہے ہیں، آج دنیا پیرس معاہدے کے نفاذ اور آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرناک اثرات سے نمٹنے کے لیے مستقبل کی نسلوں سے کیے گئے اپنے وعدے کی جانب نمایاں طور پر پہلے سے زیادہ قریب آ گئی ہے۔ امریکہ اور چین دونوں دوسرے ملکوں پر بھرپور انداز میں یہ زور دیتے ہیں کہ جتنی جلد ممکن ہو وہ پیرس معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ ان توقعات کے ساتھ کہ اس سال اس معاہدے کے نفاذ سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا ہدف پورا کر سکیں۔ اس چیلنج کی ہنگامی نوعیت واضح ہے اور یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ عالمی کوششیں بلا تاخیر پیش رفت کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستانی فلم ایکٹر ان لا کا ٹریلر ریلیز، تفصیلات فکرو فن میں۔
ایکٹنگ از اے ڈریم، ہر انسان ایکٹر بننا چاہتا ہے پر بنتا کوئی کوئی ہے۔
نئی فلموں کی ریلیز سے پہلے پروموشن اور ٹریلرز کی ریلیز اب عام بات ہو گئی ہے۔ کراچی میں پاکستانی فلم ایکٹر ان لا کے ٹریلر کی ریلیز کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں اس وقت ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب فلم کا ٹریلر دیکھ کر ایک صحافی نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ٹریلر میں ایک کردار یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ قائد اعظم بھی ایکٹر بننا چاہتے تھے۔
سنا ہے قائد اعظم بھی اداکار بننا چاہتے تھے؟
یہ تو حد ہو گئی، قائد اعظم کو اداکار بنا رہے ہیں، بڑے وکیل تھے ملک بنا گئے، بڑے سے بڑا اداکار کیا کر سکتا ہے؟
اس سوال نے محفل میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ فلم کے مرکزی کردار فہد مصطفیٰ نے کہا کہ یہ لائن فلم کے کانٹینٹ کا حصہ ہے اور کیونکہ ابھی صرف کچھ حصہ ہی دکھایا گیا ہے اس لیے کچھ غلط نہ سمجھا جائے۔ فلم تفریح سے بھرپور ہے جس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔
ارے وکیل بھی تو سارا دن جج کے سامنے اداکاری کرتے ہیں۔ غور سے دیکھیے کٹہرے میں کھڑی ہوئی اس لاش کو۔
لاش؟
جج صاحب بجلی نہیں ملتی اور ملتی ہے صرف تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔
کیا قائد اعظم ایکٹر بننا چاہتے تھے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب ایکٹر ان لا کے ڈائریکٹر نبیل قریشی کے پاس تھا۔ نبیل نے یہ دلچسپ انکشاف کیا کہ قائد اعظم ایکٹر بننا چاہتے تھے کیونکہ جب وہ قانون کی تعلیم کے لیے لندن گئے تو انہوں نے شیکسپیئر کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی اور اس بارے میں اپنے والد کو خط بھی لکھا۔
چیتا یار، یہ آئیڈیا میرے کو پہلے کیوں نہیں آیا؟
میں مدثر سلطان ہوں، پاکستان کا نمبر ون اینکر، 10 لاکھ فالوورز ہیں میرے ٹویٹر پر۔
جھوٹے ہیں آپ، جرنلزم کے نام پر دھبا ہے آپ۔
نبیل قریشی نے مزید بتایا کہ جناح کے والد نے ان کو جواب لکھا کہ تم اپنے خاندان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور یہی وہ جواب تھا جس کے بعد قائد اعظم نہ صرف ایک بڑے وکیل بنے بلکہ پاکستان کی آزادی میں بھی بنیادی کردار ادا کیا۔
ہمارے ملک میں مائنورٹیز کو تمام حقوق حاصل، یہاں تک کہ ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ بھی انہی کے لیے دیا گیا۔
فلم کی ہیروئن ماوش حیات نے ایکٹر ان لا میں کام کو اپنے لیے اعزاز اور خوشگوار تجربہ قرار دیا۔ انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ یہ فلم دیکھیں اور پاکستانی سینما کو سپورٹ کریں۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار اوم پوری نے بھی ایکٹر ان لا میں اہم کردار نبھایا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب کے شرکا سے بات کرتے ہوئے اوم پوری نے کہا کہ فلم میں سب نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے فلم کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
جب 300 لوگ اندھیرے میں تجھے دیکھ رہے ہوں گے، اب سانس بھی لے گا نا سانس، تو وہ بھی رجسٹر ہوگی۔
تمہاری اداکاری کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو، نکل جا اس گھر سے، نکل جا۔
اوم پوری کی گفتگو کے بعد ایکٹر ان لا کا ٹریلر دکھایا گیا، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں دو بار۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آئی ڈی نوٹ کو. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی, جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گلرخ. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.